وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. وہ فرمائی اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے پورا کا پورا دین ہمیں عطا فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام ضروری احکام بتا دیے گئے ہیں، عمل کرنے کے طریقے بتا دیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ، سب سے افضل عمل اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا، یہ سب سے افضل عمل. وہاں پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا. وہاں پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ. گویا کہ اس حدیث میں جو ترتیب بتلائی گئی وہ اس طرح سے کہ نماز کو وقت پر پڑھنا، یہ افضل عمل، پھر والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پر جہاد فی سبیل اللہ بتلایا گیا. ہم جب احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو مختلف مواقع پر مختلف صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کیے ہیں. تو سوال تو تقریباً سب کا ایک ہی تھا کہ اللہ کے سب سے افضل عمل کون سا ہے، لیکن آپ کے جوابات مختلف تھے، یعنی ترتیب مختلف تھی. کہیں آپ نے نماز پڑھنے کو افضل عمل قرار دیا، کہیں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کو افضل عمل قرار دیا، اور اسی طریقے سے کہیں ذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر کرنے کو، کہ تمہاری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یہ افضل عمل قرار دیا گیا. تو سوال ایک ہے، جواب مختلف ہے. بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے. لوگوں کے حالات مختلف تھے اور ان کی حالتوں کی وجہ سے جواب بھی مختلف ہوتا رہا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک صاحب نماز پڑھنے میں تو کوتاہی نہیں کرتے تھے، لیکن والدین کے ساتھ احسان و سلوک کے معاملے میں کوتاہی تھی. تو آپ نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے افضل عمل جو قرار دیا وہ یہ تھا کہ تم والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرو، یہ افضل عمل ہے تمہارے حق میں. ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، ایک شخص والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا بہت زیادہ اس میں جذبہ نہیں ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا شخص آیا جس میں یہ کمی آپ کو نظر آئی، تو آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ یہ افضل عمل ہے. اسی طریقے سے دیگر کو اس پر قیاس کر لیجئے، مطلب یہ کہ لوگوں کے حالات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل مختلف بتلایا. مطلب یہ تھا کہ سارے کام کرنے کے ہیں، یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو تم ترک کر دو، اپنے اپنے وقت پر ہر کام کرنے کا ہے، لیکن کس کے لیے کون سا وقت بہتر ہے اس کام کو انجام دینے کا، اس کے لیے افضل وقت کون سا ہے، افضل عمل کون سا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. جس کا مطلب یہ نکلا کہ دین کا تقاضا کیا ہے اس کو دیکھو، جو تقاضا دین کا ہو اس کے مطابق عمل کرو، بس یہ اصل چیز ہے. اگر نماز میں کوتاہی سستی ہے تو اس کو دور کرو، والدین کے ساتھ احسان سلوک میں کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرو، ذکر اذکار میں اگر کمی کوتاہی ہے اس کو دور کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اور اس حدیث میں جو میں نے بیان کی، اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ افضل عمل ہے نماز کا وقت پر پڑھنا. تو بلا شبہ اصل تو یہ تھا کہ نماز کو پڑھنا، لیکن آپ نے فرمایا کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں بلکہ نماز کو وقت پر پڑھنا یہ افضل عمل. آپ سب جانتے ہیں کہ نماز کیسی اہم ترین چیز ہے. صحابہ کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ جماعت مسجد میں نہیں آتا تھا، تو ہم تعزیت کے لیے باقاعدہ ان کے گھر جایا کرتے تھے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. یعنی ہماری نظر میں یہ عمل ایسا تھا کہ جیسے کوئی شخص مر جائے اور تعزیت کے لیے اس کے گھر جایا جاتا ہے، اس طریقے سے نماز اگر رہ جائے کسی کی اور وہ مسجد میں نظر نہیں آتا تھا تو خبر گیری کے لیے اس کے گھر جایا کرتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کس درجے کا عمل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا. غالباً جس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ان میں یہ کوتاہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے کہ نماز کو وقت پر پڑھو. تو نماز تو وقت پڑھتے تھے لیکن بعض اوقات کوتاہی ہو سکتی ہے کسی سے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت دلائی کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نماز رہ جائے یعنی وقت پر وہ ادا نہیں کر سکا، قضا ہو گئی، اور آپ نے مثال بھی دی کہ مثلا عصر کی نماز اس کی رہ گئی ادا ہونے سے، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا گھر بار لٹ گیا، مال و متاع لٹ گیا، اولاد لٹ گئی، یعنی کسی کے اگر سارا گھر بار تباہ ہو جائے تو جس طرح وہ مفلوق الحال ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وقت پر اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی مفلوق الحال. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ترغیب دی کہ نماز کو وقت پر ادا کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ والدین کے ساتھ ایسا سلوک. اور یہ بات آپ پہلے سن بھی چکے ہیں نماز کے سلسلے میں، قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے یا افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازی ہیں. یہ نہیں کہا کہ غیر نمازیوں کے لیے، بلکہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے افسوس ہے. کیا افسوس ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے. اور یہ سستی کرنا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھے، سست طریقے پر پڑھے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کبھی جو ہے وہ مسجد کے پنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی فانوس کو دیکھ رہا ہے، یعنی مختلف ہم اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں سستی کے ساتھ، اور ہماری پوری توجہ اور یکسوئی ہمیں حاصل نہیں ہے نماز پڑھنے میں، تو یہ بھی سستی میں داخل. اور ایک سستی یہ ہے کہ نماز کو وقت پر نہیں پڑھا، اپنے وقت سے اس کو ٹال دیا یہاں تک کہ نماز قضا ہو گئی. تو دونوں صورتوں میں فویل للمصلین کے مصداق ہیں لوگ. تو اس نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر پڑھنا اور نماز کو صحیح طریقے پر ادا کرنا، سستی کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ ضروری ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نماز جو بالکل نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں، آپ نے بیان فرمائی ہیں. تو جو نماز پڑھنے والوں کے لیے وعید ہیں کہ ان کے لیے بھی فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں. اس لیے نماز کو ایک تو وقت پر پڑھنا چاہیے، دوسرا یہ کہ نماز کو سنت طریقے پر ادا کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید کو آپ اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو بار بار آپ یہ پڑھیں گے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں یہ نہیں لکھا کہ نماز پڑھو. کیونکہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز کو پڑھو. بعض اوقات ہم نے فرض تو ادا کر لیا، واجب رہ گیا، واجب رہ جائے تو سجدے سہو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہمیں پتہ نہیں ہے واجبات کون کون سے ہیں، اس لیے واجب ادا سجدے سہو بھی نہیں کیا، لہٰذا نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس سے خوب سمجھ لینے چاہیے کہ ہمیں اس کا فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں اور جو کمی کوتاہی اس کو دور کریں. دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ. حالانکہ جہاد جیسا عمل اس پر مقدم فرمایا آپ نے اس کو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ جہاد معمولی عمل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دے، یعنی شہید ہو جائے، تو اللہ رب العزت گناہوں سے اس کو ایسا پاک صاف فرما دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ کا اثر نہیں ہوتا، اس طریقے سے اس پر بھی کوئی اثر گناہ کا نہیں ہوگا، اتنا بڑا عمل. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جہاد ایسا عمل ہے، اور مجاہد جس نے اللہ کے لیے جہاد کیا ہو اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنت کا مشاہدہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی کوئی خواہش، کوئی تمنا تمہاری، کوئی آرزو ہے؟ تو کہے گا کہ اللہ ایک ہی آرزو ہے کہ آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیں، میں آپ کے راستے میں پھر لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں اور پھر آپ کے پاس حاضر ہوں اور پھر آپ دنیا میں بھیج دیں اور پھر اللہ کے لیے لڑوں اور پھر میں شہید ہو جاؤں، یہاں تک کہ بس یہی عمل ہوتا رہے. تو آپ نے فرمایا کہ شہید کے سوا کوئی دوبارہ دنیا میں آنے کی آرزو اور تمنا نہیں کرے گا، لیکن شہادت میں اس کو جو مزہ آیا اللہ کے راستے میں شہید ہونے پر، جو لطف آیا، جو لذت اسے ملی، وہ مرنے کے بعد بھی، دوبارہ اٹھانے کے بعد بھی، جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی اس ذائقے کو نہیں بھولے گا، ایسی لذت. اب ہمیں اور آپ کو اس لذت کا کیا پتا، لیکن الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ جب مخبر صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو ایسا ہی ہوگا کہ حقیقت اللہ کے راستے میں لڑنے کا، مرنے کا، شہادت کا ایسا ہی اجر و ثواب. تو اتنا بڑا اجر شہادت کا ہے، لیکن اس پر بھی مقدم فرمایا ہے والدین کی خدمت کو، کہ والدین کی خدمت. اور وجہ اس کی کیا ہے، آپ قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں اس کے بعد عام طور پر والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم دیا ہے. میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں بھی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرو اور احسان و سلوک والدین کے ساتھ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی جس خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہی خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. غالباً آپ کو کسی ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اس کے والدین موجود ہیں اور وہ خدمت کے محتاج ہیں. آپ نے فرمایا کہ تیرے والدین ہیں؟ کہا کہ ہاں. فرمایا کہ جا ان کی خدمت کر. ایک بات فرمایا ففیہما فجاہدا، جا ان میں جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرنا یہ تمہیں ایسا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسا کہ جہاد میں ثواب ملتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں اور پھر اللہ کے مجھے زندہ کیے جائے اور پھر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں. تین مرتبہ آپ نے فرمایا. لیکن والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ جو اس سے بھی مقدم رکھا، اور فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو. یہاں اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے، بعض لوگ بات کو صحیح طریقے پر نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں آج بدنصیبی کہہ لیجئے، اگر کسی کو جہاد کا ذوق ہے تو وہ تبلیغ کے خلاف، کسی کو تبلیغ کا شوق ہے تو وہ جہاد کے خلاف. حالانکہ بھائی تبلیغ بھی دین کا کام ہے، جہاد بھی دین کا کام ہے. جب تبلیغ کی ضرورت ہے تبلیغ کیجئے، جب جہاد کی ضرورت پیش آئے تو تبلیغ والے بھی جہاد میں چلے جائیں. وقت وقت کی بات ہے کہ تقاضا کیا ہے دین کا ہم یہ دیکھیں، اور جس چیز کا جو تقاضا سامنے ہو اس پر عمل کریں. حتیٰ کہ اگر والدین بیمار ہیں، خدمت کا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدمی تبلیغ کو بھی چھوڑ دے، پھر جہاد کو بھی چھوڑ دے، پھر والدین کی خدمت کرے. اب آپ کیا کہیں گے کہ تبلیغ کا بھی منکر ہو گیا مجاہد جہاد کا بھی؟ یاد رکھیے کہ نہ ہم تبلیغ کے منکر ہیں، الحمدللہ وہ بھی دین کا کام، اور الحمدللہ خوب اچھے طریقے سے اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، خود بھی شریک ہونا چاہیے، اس کے انکاری نہیں. اسی طریقے سے جب وقت جہاد آئے اور اس کی ضرورت ہو تو یقیناً اس وقت وہ عمل بھی اپنی جگہ پر سب سے افضل عمل ہوگا. لیکن ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ اس وقت ضرورت کس بات کی ہے. حضرت ڈاکٹر فیض عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام ہرگز نہیں، اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے. فرمایا کہ آج کسی کو شوق صف اول میں آگے بیٹھنے کا ہے، کسی کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق، کسی کو تبلیغ میں جانے کا شوق، کسی کو جہاد میں جانے کا شوق، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے، اس وقت ضرورت کیا ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، جس چیز کا تقاضا ہو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اور حضرت مولانا مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے رحمۃ اللہ علیہ، غازی الخلافہ میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی جنگل میں ہے اور مسجد دور ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہتا ہے، لیکن بیوی کہتی ہے کہ تو اگر مسجد جائے گا تو میرا تو ڈر کے مارے دم نکل جائے گا، میں جنگل میں اکیلی ہوں، اسے خوف ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، مسجد میں نہ جائے، اس لیے کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے. تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم وقت کے تقاضے پر عمل کریں کہ دین ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. جو چیز دین کا تقاضا ہو اولی اس تقاضے پر عمل کریں. اور مثال کے طور پہ آپ دیکھیے حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، یمن کے رہنے والے، قرن کے رہنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو انہوں نے پایا. دل میں خواہش تھی کہ آپ کی زیارت کے لیے میں مدینہ منورہ جاؤں، لوگ جوک در جوک جو ہے یمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو رہے تھے، لیکن والدہ بیمار تھی اور والدہ بھی بیمار ایسی تھی کہ غالباً چلنے پھرنے سے ہی معذور تھی، خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، کھلانے پلانے والا کوئی نہیں تھا، اور دل میں یہ شوق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. اور یقیناً یہ زیارت آپ کو شرف صحابیت سے بھی ہمکنار کر دیتی. تو آپ نے کسی طریقے سے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی چاہتا ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، لیکن والدہ بیمار ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، کیا کروں، والدہ کی خدمت کرتا رہوں یا آپ کی جو ہے زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کہ تو پھر میں والدہ کی خدمت کروں، میرے پاس آنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بلکہ والدہ کی خدمت کرتے رہو. چنانچہ وہ والدہ کی خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور شرف صحابیت انہیں حاصل نہیں ہو سکا، لیکن دین کے تقاضے پر عمل کیا، اپنے شوق کو پورا نہیں کیا. شوق تو یہ تھا کہ جا کے آپ کی زیارت کر لیں اور صحابی بن جائیں، لیکن دین کا تقاضا کیا تھا کہ والدہ کی خدمت کی جائے. چنانچہ والدہ کی خدمت کرتے رہے اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے یا ہو چکے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ وصیت فرمائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو میرا ایک امتی آئے گا یمن سے، قرن کا رہنے والا ہے جو یمن میں واقع ہے، اور جب وہ آئے تو اسے میرا سلام بھی کہنا، اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے لیے بھی اس سے دعا کرانا اور امت کے لیے بھی دعا کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول فرمائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ رہا پھر کہ جب بھی کوئی قافلہ آتا مکہ مکرمہ حج کے لیے، تو آپ ان قافلے والوں میں یمن کے لوگوں کو تلاش کرتے، ایک ایک آدمی سے پوچھتے کہ تم میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا نام اویس ہے، جو قرن کا رہنے والا ہے اور جو یہاں پر حج کے لیے آیا. یعنی اس طریقے سے آپ تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب پتہ چلا کہ حضرت اویس قرنی تشریف لائے ہیں حج کے لیے، تو آپ ان کی خدمت میں تشریف لے گئے اور ان سے جا کر دعا کی درخواست کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، اور آپ مجھ سے دعا کی درخواست کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ میرا امتی اویس جب آئے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کرانا، امت کے لیے دعا کرانا. تو جب انہوں نے یہ سنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے یہ اللہ نے مرتبہ انہیں کیوں عطا فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے شوق پر دین کو قربان نہیں کیا بلکہ دین کے تقاضے پر عمل کیا اور اپنے شوق کا گلا گھونٹ دیا. تو اپنے شوق کو کا چاہے ہمارا گلا گھونٹ جائے، لیکن دین کے تقاضے پر عمل ہو، یہ اصل چیز. صحابیت معمولی درجے کا مقام نہیں ہے، بہت اونچے درجے کا مقام ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ افضل؟ لوگ عام طور پر اس قسم کے سوالات بعض لوگوں سے کرتے ہیں، خاص طور پر جن کا معاشرے میں کوئی مقام ہوتا ہے، پھر اگر کوئی وہ دینی شخصیت ہے تو اور بھی زیادہ، تاکہ لوگوں میں اس کو فتنہ بنا دے. اگر ان کی زبان سے کوئی بات الٹی سیدھی نکل گئی، کچھ نکل گیا، پھر تو اس کو وہ فتنہ بنا دیتے ہیں. اس زمانے میں بھی کسی شخص نے یہ سوال کیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے جلیل القدر امام تھے اپنے وقت کے، تو صحابہ میں تو اس نے ان صحابی کو سنا کہ جو متنازع شخصیت ہیں یا ان کو متنازع بنا دیا گیا ہے، لوگوں نے ان کے لیے مختلف باتیں تاریخ میں بھی درج کر دی ہیں، اور بعض لوگ انہیں کو بہانہ بنا کر اعوذ باللہ اپنی زبانوں کو گندا کرتے ہیں، اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں. یاد رکھیے، چاند کو تھوکنے سے چاند کا کچھ نقصان نہیں ہے، اپنے آپ کا نقصان ہوتا ہے، وہ تھوک جو ہے وہ تھوکنے والے پر جاتا ہے. صحابہ کو کوئی لاکھ برا کہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام دے دیا ہے، کسی کے برا کہنے سے ان پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوتا. البتہ یہ بات فتنے کا شاخسانہ ضرور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آج اس دنیا کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ بڑے جو ہے وہ ہوتے ہیں، کہہ لیجئے کہ جلد باز ہوتے ہیں یا بہت جلد ہو جاتے ہیں، اشتعال انگیزی اختیار. بات یہ نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے تو کیا کرے گا سامنے والا؟ اسی طریقے سے ہر شخص کو دیکھ لیجئے، آج کو قائد اعظم کو گالی دے، آپ کو قانون بھی اجازت نہیں دے گا، جیل میں پکڑ کے اندر کر دیں گے. مادر ملت فاطمہ جنہ کو گالی دے کے دیکھے کوئی، جیل میں اندر ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جو ہے، اگر کوئی اس زمانے میں نواز شریف کو ماننے والا اگر اس کو گالی دے دے تو اس کے ماننے والے لڑنے کے لیے آ جائیں گے، تو کیا وہ جذباتی نہیں؟ جس کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے ان کا اس کے ساتھ جذباتی تعلق بھی ہوتا ہے، لہذا اگر ان کے جذبات کو مشتعل کرے گا تو مشتعل تو ہوں گے. یہ حکومت کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو روکے جو صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے لیے تو اہل بیت بھی سر کا تاج ہے، صحابہ اکرام بھی سر کا تاج ہے. ہم تو نہ اہل بیت کے لیے اتنی سی زبان کھول سکتے ہیں، نہ صحابہ اکرام میں سے کسی کی اتنا گستاخی کر سکتے. ہمارے لیے سب کے سب قابل احترام، جس طرح ہم سارے نبیوں کو قابل احترام سمجھتے ہیں، نہ حضرت موسیٰ کی ہم ذرہ برابر گستاخی کر سکتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ کی کر سکتے ہیں، اس لیے وہ بھی نبی براق. اسی طرح ہم سارے صحابہ اہل بیت، اس میں حضرت علی ہوں، حضرت فاطمہ ہوں، یا دیگر جو بھی ہیں، سب کے سب. تو گستاخی کون کرتا ہے؟ آج کتابیں بھری ہوئی ہیں بازاروں کے اندر. اب لازمی بات ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے کہے گا تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ رد عمل تو سامنے آئے گا. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کا سدباب کرے. ابھی بھی غالباً پتا چلا کہ کسی نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ حضرت علی کے سوا سب جو ہے وہ سب منافق تھے، یا خدا نہ کرے سب جو ہے مرتد ہو گئے تھے، علیہ باللہ. اب اس قسم کی باتیں اگر کوئی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ صحابہ معمولی درجے کے انسان نہیں تھے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب تم سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام سے. پتا چلا کہ صحابہ کا ایمان یہ حجت ہے ہمارے لیے. بہرحال اس وقت بات کو میں دور نہیں لے کے جاتا، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابیت کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن انہوں نے صحابیت کو مقام کو قربان کر دیا دین اور شریعت پر. اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے اور اللہ نے پھر اس درجے تک انہیں پہنچا دیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں تلوار مرحمت فرمائی، اور جب وہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر آ رہے تھے، تو انہوں نے تیروں کی طرف اپنی کمر کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور سارے تیروں کو اپنی کمر پر روکتے رہے یہاں تک کہ ان کی کمر چھلنی ہو گئی. اور ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ میں اپنی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کروں. یہ ادب تھا صحابہ کرام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اپنی پشت کر لی تیروں کی طرف تاکہ ہمارے پشت اگر چلنی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت نہ ہو، آپ کی طرف پیٹھ نہ ہو. یہ ادب تھا صحابہ کرام کے دل میں، اور مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میدان جہاد میں بھی. ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سانس کے بدلے میں اپنی زندگیاں قربان کر سکتے، یعنی کر تو سکتے تھے، لیکن اگر اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل ہو جاتی تو سارے صحابہ اپنی زندگیاں قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیتے. لیکن چونکہ ایسا ممکن نہیں تھا. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں کہ وہ کسی موقع پر بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بھی کوئی کانٹا بھی چھپ جائے. تو دیکھیں اتنا اونچا مقام, اتنا بلند مقام حضرت عمر قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر, دین کی خاطر چھوڑا, اپنے شوق کو قربان کر دیا اور شریعت پر عمل کیا. تو میرے عزیزو, میری آپ سے بھی گزارش یہی ہے اور اپنے آپ سے بھی کہ ہم وقت کے تقاضے کو دیکھیں, شریعت کے تقاضے کو دیکھیں, دین ہم سے کس کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے, ہم اس تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اپنے شوق پر دین کے تقاضے کو قربان نہ کریں. اگر ہم نے یہ عمل کر لیا تو یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والا عمل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کرنے سے پہلے سوچ لیں, اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں کہ میرے حالات یہ ہیں, اب میرے لیے آپ کیا فرماتے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. بعض اوقات انسان کی سمجھ میں نہیں آتا, اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی رہبر حاصل کر لو, اگر تمہیں کوئی گائیڈ مل جائے گا راستہ آسانی سے طے ہو جائے گا, گائیڈ نہیں ملے گا مشکل سے ادھر ادھر بھٹکتے پھرو گے. اس لیے کسی اللہ کے نیک بندے کو اپنا رہبر بنا لو, اپنے مصلح بنا لو, ان سے اصلاح کا کام لو, ان سے جو ہے اپنی بات ان کے سامنے رکھو تاکہ وہ پھر تمہارے جو ہے بات سن کر جو سیدھا راستہ ہے وہ بتا دیں کہ تمہارے لیے بہتر ہے, اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام معاملات کے اندر غلو سے اللہ تعالیٰ بچا کر اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.